وصحبه وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حدیث شریف کو پیش کرنے سے پہلے چند ضروری گزارشات. نمبر ایک تو یہ کہ مسجد میں صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مل مل کر کھڑے ہوں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. لہذا ہمارے ہاں بعض مرتبہ اتنی عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پہلے مسجد میں آتا ہے، لیکن دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری صف میں نماز پڑھتا ہے. یعنی آئے پہلے، اور ایسا نیچے کر دیں کہ ان کو دیکھتا رہوں گا، ٹھیک؟ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر بیٹھے نا، آپ کو بھی تو دیکھتے نا، کوئی پائلٹ ہے نا، معاون پائلٹ ہے. تو بعض مرتبہ بہت دکھ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک آدمی پہلے مسجد میں آئے، لیکن کتنے عجیب بات یہ ہے کہ پہلی صف کا ثواب حاصل نہ کرے. یہ بہت عجیب بات ہے. پہلی صف کا نماز میں نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، لہذا اس چیز کا اہتمام ہو، پہلی صف میں نماز پڑھے. اور مسجد کی جو پہلی صف ہے وہ جنت کی صف اول ہے، اس کے لیے اس کا اہتمام اور کوشش ہو کہ امام کے قریب کھڑے ہونے کی کوشش کرے. ایک بات، البتہ اس کا اہتمام یہ ہو کہ عرض کیا کہ مل مل کر کھڑا ہونا چاہیے، گھس گھس کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کہ بعض مرتبہ گھس گھس کے کھڑے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تمام قرب و جوار کے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے مل مل کر تو کھڑا ہو، لیکن گھس گھس کے نہ کھڑا ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب تک اگلی صف میں جگہ خالی ہو، پیچھے صف نہ بنانی چاہیے، بلکہ پہلی صف کو مکمل کرے، صف اول کو. دو بات. تیسری بات یہ کہ مسجد میں دائیں طرف نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صف کو پورا کرنے، یعنی صف کو برابر کرنے کی وجہ سے بائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. کہ صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا آدمی آئے گا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، دوسرا آدمی آئے گا وہ دائیں طرف جائے گا، تیسرا بائیں، دائیں، بائیں، دائیں، بائیں. اس طرح سے مسجد میں آنے کا اور صف بنانے کا طریقہ ہے یہ، کیونکہ صف دونوں طرف سے برابر ہونی چاہیے. لہذا ایک آدمی دائیں طرف کے بجائے بائیں طرف اس وجہ سے جاتا ہے کہ میں صف کو برابر کروں تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا. ایک بات کا اہتمام صف بندی میں یہ بھی ہو کہ صف دونوں طرف سے برابر ہو. تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر داخلی دروازہ اس طرف ہے تو سب لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرف صف میں جگہ خالی رہ جاتی ہے. اگر دائیں طرف داخلی دروازہ ہو تو سب حضرات ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری طرف جگہ خالی رہتی ہے. اس کا اہتمام ہو کہ ہم نے صف کو دونوں طرف سے برابر کرنا ہے. اب یہ صف بندی ایسی ہے کہ سبحان اللہ، اس پر اجر اور اس پر جو صف بندی پر وعدے، اس کا کمال درجے کا انعامات اور عنایت اور مہربانی ہماری جانوں پر ہوں گی. ایک بات مکمل ہو گئی. دوسری بات یہ کہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائے کہ دیکھو، ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یعنی ہم چاہے مدرسہ، چاہے تبلیغ، چاہے جہاد، دین کے کسی شعبے پہ ہو، ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اس لیے میرے مرشد نے ایک کتابچہ ہے تحریر فرمایا، اس کا نام ہے ایمان پر خاتمے کے سات مدلل نسخے. اس میں سات باتوں کو جمع فرمایا ہے کہ جس پر خاتمہ ایمان پر ملتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے فتاوی شامیہ، اور فقہ کی بہت جامع کتاب ہے، اور ہمارے مفتی حضرات، علماء حضرات اسی سے فتویٰ دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ سُنَّتَ السِّوَاكَ تُذَكِّرُ كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ، کہ مسواک کی جو سنت ہے وہ موت کے وقت میں کلمہ شہادت کو یاد کراتی ہے. یہ تو ہوا مسواک کی سنت کا موت کے وقت میں فائدہ، اور جیتے جی اس کا فائدہ یہ ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات اور بھی سکھائی، وہ یہ کہ بیان کا سننا یہ عبادت ہے، لہذا دو عبادتوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. یعنی جب بیان سنے تو کچھ پڑھے نہیں، اپنے وظائف یا دوسرے معمولات ہو تو اس کو بعد میں پورے کر لیں، لیکن خاموشی سے سنیں، کیونکہ مستقل سننا یہ مستقل عبادت ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃن بسواکن افضل من سبعین صلوات بغیر سواک، یعنی وہ نماز جو مسواک کی سنت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ، 70 ثواب نماز کے برابر نہیں، کیونکہ اس میں تفضیل ہے جو موازن مقابلے کے لیے بھی آتا ہے، زیادتی کے لیے بھی آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 70 نمازوں سے زیادہ ثواب ملے گا. عمل کتنا آسان مختصر، مسواک کا عمل آسان مختصر اور سستا، لیکن وزن کے اعتبار سے اور اپنی کیفیت کے اعتبار سے کتنا عظیم الشان ہے. مسواک کی سنت کتنی عجیب، کتنی سستی، 8-10 روپے کی مسواک منہ کی صفائی کی، نماز کا ثواب 70 نمازوں سے زیادہ بڑھ گیا. محنت کر ہی رہے ہیں، تھوڑی سی اگر اس میں اہتمام یہ کر لیں کہ مسواک کا اہتمام کر لیں تو نماز کا ثواب 70 نمازوں سے بھی زیادہ. دنیا میں فائدہ کیا ہوا، ہماری نماز کا ثواب 70 times 70 گنا سے زیادہ، مور دین 70 times اور 70 سے بھی زیادہ. اور مرتے وقت کیا انعام مل رہا ہے کہ کلمہ شہادت کو یاد کرا رہی ہے. دو بات ہو گئی نا. اب اس حدیث شریف کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گزارشات اللہ سے درخواست ہی ہے اپنے کرم سے ہم میری زبان آپ کے کان میں وہ باتیں عطا فرما دیں جو ہمارے لیے اللہ کی محبت کا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو ہمارے قلب میں اتار کر عمل کا موتی بھی عطا فرما دیں اور اپنے قرب اور تعلق کا ذریعہ بنا دیں. میرے مرشد میرے شیخ نے اپنی جوانی کے 17 برس اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے. جب میرے مرشد 18 برس کے تھے تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں 17 برس رہے. اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے. حضرت سے عمر میں 10 برس چھوٹے تھے اور جانپور کی شاہی مسجد میں پڑھائے کرتے تھے اور اونچے درجے کے 16 اسباق روزانہ پڑھاتے تھے. سب موقوف علیہ اور اوپر کی کتابیں 16 اسباق روزانہ پڑھاتے تھے کیونکہ حضرت نے اپنی جوانی کے زمانے میں پہلوانی بھی کی تھی. میرے مرشد فرماتے کہ میں نے خود دیکھا کہ رات کے 3 بجے اٹھ کر حضرت کی عبادت کا آغاز ہوتا تھا اور دن کے 11 بجے تک یعنی 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ خود فرماتے تھے میں نے پہلوانی کی اللہ کی اس رضا خوشی کے لیے لیکن اس پہلوانی کو اللہ تعالی کی عبادت میں لگایا. تو میرے شیخ اپنے مرشد کی باتیں سنانا لہذا سنایا کہ ایک مرتبہ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا کیونکہ میرے مرشد نے بخاری شریف حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھی اور مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھی تھی اور مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے پڑھی تھی اور مولانا ماجد علی صاحب جونپوری اور مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے والد صاحب یہ دونوں ہم سبق تھے. دونوں نے وہ جو حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کا آخری دورہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمتہ اللہ علیہ کی درخواست پر جو ہوا تھا یہ اس دورے کے اندر آخری شریک تھے یہ حضرات. اور میرے مرشد ایک بات اور فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی یحییٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے. فرماتے ہیں وہ احسان یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرماتے مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ حضرت کے خادم تھے حضرت گنگوئی کی خدمت کی تھی اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بچپن حضرت گنگوئی کے یہاں گزارا تھا. فرمائے کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرماتے تو مولانا یحییٰ صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت گنگوئی سے عرض کیا ماں ماجد علی صاحب جونپوری رحمتہ اللہ علیہ بھی وہی تھے. کیا حضرت نے عرض کیا ماں یحییٰ صاحب نے کہ حضرت مولوی ماجد علی کو بیعت فرما لیجیے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ یہ سمجھے کہ مولوی ماجد علی نے مولانا یحییٰ صاحب کو اپنا وکیل بنائے کہ تم حضرت سے درخواست کرو. حضرت نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. ماں ماجد علی صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ اتنے بڑے عالم محدث کبیر کا ہاتھ آگے بڑھا اور جبکہ میں نے کہا نہیں تھا. یہ مولانا یحییٰ صاحب نے اپنی طرف سے یہ حرکت کی. فرماتے کہ اتنے بڑے شیخ میرے استاد کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا مجھ کو شرم آئی لہذا میں نے شرم کے مارے ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھ دیا اور مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے مجھ کو بیعت فرما لیا. پھر یہ واقعہ سنا کر مولانا ماجد علی صاحب جونپوری رحمتہ اللہ علیہ رو کر فرماتے تھے کہ مولوی یحییٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت کرا دیا. گویا کہ اس شعر کا مصداق ہو گیا زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. میرے مرشد نے بخاری شریف پڑھی مولانا شاہ ابدالحی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو فرمایا کہ ایک مرتبہ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کرنگی نزدیک ہی ہے، آرام فرمائے وہاں پر، مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتم کے شیخ، مفتی رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتم، مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء، حضرت لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب چونکہ جونپور کے تھے اور حضرت پھولپوری جونپور میں پڑھاتے بھی تھے اور دونوں پیر بھائی بھی تھے، تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے پھولپور آیا کرتے تھے. تو بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نفر اللہ مرقدہ بھی اس درس میں شریک تھے. انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ اللہ میری خطاؤں کو میرے گناہوں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے، تو حضرت پوچھنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعا کا مصداق اور معنی اور مطلب کیا ہے کہ جبکہ برف کے پانی سے دھونا اور اولے کے پانی سے دھونا، کیسا عجیب سوال ہے، سوال پوچھنے والا کیسا عظیم الشان شخص، بڑے بڑے علماء کا شیخ. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب عادت تھی، اگر کوئی بات حضرت کو معلوم نہ ہوتی تو حضرت ایسے گردن جھکا لیتے، لہذا گردن جھکائی کچھ دیر، پھر گردن اٹھا کر مسکرا کر فرمایا الحمدللہ جواب آ گیا. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر فرمائی وہ سنیے جو میں نے اپنے شیخ سے سنی. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی دو خاصیت ہے، ایک ہے گرمی، یعنی گناہ کرنے سے گھبراہٹ پریشانی اور بے چینی ہوتی ہے. واللہ میرے مرشد فرماتے ہیں گناہ گار کو چین اور سکون نہیں ملتا، لہذا اس گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے اس کو کوئی سکون نہیں ملتا. یہ ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھا ہوگا تو ایئر کنڈیشن اس کی کھال کو تو ٹھنڈا کرے گا، لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ منہ میں کباب ہوگا لیکن دل پر جو اللہ کا عذاب ہوگا اس کو چین اور سکون سے بیٹھنے نہ دے گا. ایئر کنڈیشن میں بھی اسے سکون نہ ملے گا، یہاں تک کہ اگر یہ بادشاہت بھی اس کو مل جائے یہ سکون نہیں پا سکتا. لہذا گناہ کی ایک خاصیت ہے گرمی، گھبراہٹ، پریشانی، بے چینی، بے سکونی. اور گناہ کی جو دوسری خاصیت ہے وہ ہے تاریکی، یعنی مایوسیاں. گنہگار آدمی کو اللہ تعالی سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور آپ حضرات یہ سن چکے ہیں اکابرین سے، علماء حضرات سے، کہ مایوسی کفر ہے، اللہ تعالی نے اس کو کفر قرار دیا. یعنی میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جہنم کا ڈنڈا دکھا کر زبردستی اپنی رحمت کا امیدوار بنا دیا، یہ اللہ تعالی کی شفقت، عنایت و رحمت ہے. اگر مایوس ہوگے تو ڈنڈے کھاؤ گے، ظالم مایوس ہوتا ہے ہم سے، ہماری رحمت کا امیدوار بن. لیکن رحمت کی امید کے لیے شرط یہ ہے کہ نیک کام کر کے گناہ سے بچنے کی ہمت کو استعمال کر کے اللہ تعالی کی رحمت کا امیدوار بنے، اور یہ اچھے اخلاق میں شامل ہے. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ کی دوسری خاصیت ہے نا امیدی، مایوسیاں. لہذا گنہگار آدمی کو مایوسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، اس کو یہ معذی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف بھی ہوں گے کہ نہیں. شرمندگی کی وجہ سے وہ اللہ تعالی سے معافی مانگنے میں بھی حجاب بن جاتا ہے، شرمندگی حجاب بن جاتی ہے، یعنی پردہ حائل ہو جاتی ہے. مایوس آدمی کے لیے ایسی عجیب ہے. تتھولپی رحمت اللہ نے فرمایا قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر، کیا کلام نبوت کی بلاغت ہے. فرمایا کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ برف کے پانی سے دھو دیجئے، تو برف کی خاصیت ٹھنڈک کی ہے، تو گویا گناہ سے جو یہ گرمی پیدا ہوئی تھی وہ گرمی ٹھنڈک سے تبدیل ہو جائے. اور اولا چمکدار ہوتا ہے، اس کی خاصیت روشنی کی ہے، تو جو تاریکی پیدا ہوئی تھی وہ روشنی اور امید سے تبدیل ہو جائے. طائر نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. تو اگر حج کو جا رہی ہے توبہ ہی تو کرنے جا رہی ہے. اور مایوسی اور شرم، تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی میرے شیخ کے مرشد ہیں، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو غالب نے مایوس کیا امت کو. پھر ایک اللہ والے کا شعر سنیے، اس شعر کی اصلاح فرما دی. جیسے غالب نے ایک شعر میں کہا کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یعنی میرے محبوب کا آنا، مہمان خاص کا آنا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. آج گھر میں بوریا نہیں ہے، کس پر بٹھائے اس کو؟ تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جن کو تم نے اپنا محبوب بنایا وہ اسی قابل ہے، ان کو بوریے پر بٹھاؤ. اور ہم نے جن کو اپنا محبوب بنایا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بج گیا خود میں ان کے آنے پر، بج گیا میں خود ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. یعنی ان کو تو افسوس یہ کہ بوریا نہیں ہے، کیونکہ جو معشوق کو آنا تھا وہ اس قابل ہے بوریے پر بٹھائے. اور جن اللہ والوں کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن نیک لوگوں کو اپنا محبوب بنایا ہے، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بوریا نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو اپنے سرانکوں پر بٹھا رہے. دادا کیا فرمایا؟ بھج گیا خود میں ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. فرمایا کہ مایوس کیا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب ماں شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. ایک ہی منہ ہے نا بھائی، کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو آ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گناہ کرتے ہوئے شرمانی چاہیے، کہ اتنے بڑے مالک کو ہم ناراض کر رہے ہیں. لیکن کتنی عجیب بات ہے، گناہ تو بے شرمی سے ڈھٹائی پن سے کر رہے ہیں، اب معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں شرم نہیں کر رہے، اور جہاں شرم نہیں کرنی چاہیے اب وہاں شرم کر رہے ہیں. دادا ماشا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، اب رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. لال حج میں جانے والے حضرات اس شعر کو یاد کر لیں، مفہوم ہی یاد کر لیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. کہ اگر ہم نے گناہ کر کے اپنی بندگی کو بگاڑ دیا، اب اللہ تعالی سے توبہ کر کے اپنی بندگی کو جو بگڑ گئی ہے اب اس کو سواریں گے. کیونکہ ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر نہ گر یہ چرخ کہ خندق چمن، اگر آسمان روتا نہیں تو باغ کے اندر پھل اور پھول کیسے کھلتے. اور فرماتے ہیں کہ گر نہ گریے طفل گر نہ گریا طفل کہے جوشد لبن، اگر بچہ روتا نہیں تو ماں کی چاتی جو کہ خون سے لبریز اور بھری ہوئی تھی، بچے کے رونے سے وہ دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اگر بچہ روتا نہیں تو وہ چھاتی جو خون جس میں خون بھرا ہوا ہے وہ دودھ سے کیسے تبدیل ہوتی. لہذا میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں جس طرح آسمان کے رونے سے باغ میں باغ کھل جاتا ہے، چمن کھل جاتا ہے، اور بچے کے رونے سے خون دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے، فرمایا بندے کے رونے سے وہ عذاب جس کا بندہ مستحق ہوتا ہے، اس کے رونے سے وہ عذاب عنایت مہربانی شفقت اور رحمت سے تبدیل ہو جاتی ہے. لہذا وہی بندہ جو جہنم کا مستحق ہوتا ہے وہ ایک قطرہ آنسو اگر اس گنہگار بندے کے اوپر سات سمندروں کو ڈال دیا جائے لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، لیکن اگر وہ ایک آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر نکال دے، وہ ایک آنسو اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے. امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشا آ چشمے کے گریانے ہو، خوش بات مبارک بات ہے اس آنکھ کو جو اللہ کی یاد میں رونے والی ہے. اور فرماتے ہمایوں ہے دل کہ آپ گریانے ہو، اور قابل مبارک بات ہے وہ دل جو اللہ کی یاد میں جل رہا ہے، اس کو ہر وقت یہ فکر لگی ہے کہ میری کسی بات سے میرا مالک اور پالنے والا ناراض نہ ہو جائے، اور میں ہر لمحہ ہر ساتھ اپنے مالک اور پالنے والے کو خوش رکھوں. محرومی رحمت اللہ علیہ ایسی آنکھ کو اور ایسے دل کو مبارکباد پیش فرما رہے ہیں. اب وہ آنسو اس کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. لالم آرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کی برابر می کنت شاہ مجید، اشک را در وزن با خون شہید. فرماتے ہیں کہ وہ بزرگی والا شاہ یعنی ہمارا مولا گنہگار بندوں کے آنسوؤں کو شہید کے خون کے برابر وزن فرمائیں گے. کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے میرے دوستو، یہ اشک ندامت. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں اس اشک ندامت کو کسی گنہگار کے رونے پر اس کے آنسو پر تانا ذمت ہونا کہ کیسی زندگی گزاری. اب آنسو بہاتا ہے، ارے ظالم ان آنسو کی یہ قیمت ہے کہ وہ شہید کے خون کے برابر وزن ہو رہے ہیں، اور اس گنہگار بندے کو جو کہ جہنم کا مستحق ہے آنن فانن ایسی عزت اور بلندیاں مل رہی ہیں. کہ محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے مرکب توبہ عجائب مرکب، توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، تا فلک تا زد بیک لہجہ سے پس، ایک لمحہ ایک سانس میں ذلت اور رسوائی کے کھٹوں سے نکال کر عزت کی بلندیاں عطا فرما دیتی ہے. یہ توبہ کی سواری عجیب ہے. لیکن میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ہم توبہ تو کرتے ہیں، توبہ کے ہتھوڑی یا لوہے سے ہم اپنے دل پر ضرب لگاتے تو ہیں لیکن چوٹ نہیں لگتی. کیوں؟ میرے پیارے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں لوہے پر چوٹ لگانے سے پہلے اس کو آگ میں ڈال کر نرم کرتے ہیں پھر چوٹ لگاتے ہیں. فرماتے ہیں اگر توبہ کو قبول کروانا چاہتے ہو، تم اپنے دل میں نرمی پیدا نہ کرنا چاہتے ہو، تو کسی اللہ والے صاحب نسبت کی صحبت میں جاؤ، اس کی صحبت سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، پھر وہاں توبہ کر کے دیکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو جلد قبول فرما لیں گے. چوٹ لگے گی اصل میں، کیونکہ توبہ تو کی، ندامت جو قلب. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التوبتو ہی الندامہ، توبہ تو نام ہے سراپا ندامت کا، والندامتو ہی تعلم القلب، اور ندامت نام ہے دل میں چوٹ لگ جائے، دکھ پیدا ہو کہ ہائے میں نے اپنے مالک اور پالنے والے کو کیوں ناراض کیا. توبہ تو در حقیقت اس چوٹ کا نام ہے، اس قلب کی ندامت کا نام ہے. مرشد فرماتے ہیں کسی صاحب نسبت کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ، اس کی صحبت سے جب تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، پھر توبہ کرنے کا لطف اور مزہ اور مقبول توبہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نصیب فرمائیں گے. آگے فرمایا، اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد، کہ میری خطاؤں کو برف کے پانی سے اور اولے کے پانی سے دھو دیجئے. برف کی خاصیت ٹھنڈک کی، اولے کی خاصیت چمک کی. برف کی پانی سے گناہوں کی بے چینی دور ہو گئی، اور اولے کے پانی سے نا امیدیاں امید سے تبدیل ہو گئی. وہاں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئے نا امیدی مرو، امید نا امیدی کے رستے مت مر جاؤ، امیدات اللہ تعالیٰ کی امید کے بے شمار رستے ہیں. اور فرماتے ہیں، سوئے تاریکی مرو، اندھیروں میں گناہوں کی غلاظت میں مت جاؤ، اور خوشید ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے شمار آفتاب روشن ہیں. تم کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ جو خورشید مانوی ہیں، آفتاب مانوی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید کے رستے نظر آنے شروع ہو جائیں گے. آگے فرمایا، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. فرماتے ہیں کہ میرے دل کو گناہوں سے کی آلودگی سے ایسے صاف فرما دیجئے جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے. میرے مرشد کی ایک دعا ہے، ایک دعا اور یاد آ گئی اس دعا سے پہلے. یعنی آپ دیکھیے اللہ والوں کے قلبی تعلق اور تعلق معلّہ کا کیا عالم ہے. آپ اس دعا سے اندازہ لگائیں، میرے مرشد نے ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اللہ موقع سکوت پر میرے نطق کو معاف فرما. ترجمہ کروں گا، میرے ذمہ ہے، لیکن پہلے میں الفاظ کا مزہ لے لوں معذرت کے ساتھ. کہ موقع سکوت پر نطق کو معاف فرما اور موقع نطق پر سکوت کو معاف فرما. کیا مطلب؟ کہ جہاں مجھ کو خاموش رہنا چاہیے تھا میں بول پڑا، یا اللہ مجھے معاف فرما، اور جہاں مجھے بولنا چاہیے تھا میں خاموش رہا، اس کو بھی معاف فرما. آپ اندازہ کیجئے کہ کیسا قلب کا تعلق ہے اور کیسی عجیب دعا ہے. اب دوسری دعا سنیے جو اس حدیث شریف سے متعلق، میرے مرشد نے دعا فرمائی، مجلس ہو رہی ہے، مجلس کے بعد دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے دل کو سونا تولنے والا ترازو بنا دیجیے، لکڑی تولنے والا ترازو نہ بنائیے. کیسی عجیب دعا ہے، سونا تولنے والا ترازو بنائیے، لکڑی تولنے والا ترازو نہ بنائیے. میں بڑا حیران ہوا جب یہ دعا سنی، کیسی عجیب دعا کہ سونا تولنے کا ترازو اور لکڑی تولنے والا ترازو. تو پہلے میرے گلشن میں جہاں گھر تھا وہاں لکڑی کا ٹال تھا، تو حضرت نے بھی اس کی شرح فرمائی. فرمایا کہ دیکھو جب سنار سونا تولتا ہے تو پہلے زمانے میں تو شیشے کے مرتبان نہیں ہوتے تھے، لہذا وہ اپنی سانس کو، جو شریف سنار ہوتا تھا وہ اپنی سانس روک کر تولتا تھا، کیونکہ سنار کا جو ترازو اتنا نازک اور حساس اور سینسیٹیو ہوتا ہے کہ اس پر سانس بھی اثر انداز ہوتی ہے. لہذا آج بھی سناروں کی دکان میں آپ دیکھیں تو وہ شیشے کے مرتبان میں اس کو بند رکھتے تاکہ ہوا اس پر اثر انداز نہ ہو، ورنہ ہوا سے بھی رتی اور ہزاروں روپے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو کیا مطلب؟ میرے مرشد دعا فرماتے ہیں، ایسا حساس دل یا اللہ میری جان کو عطا فرما کہ آپ کی نافرمانی کا ایک ذرہ بھی میرے قلب کو محسوس ہو جائے اور میں اس گناہ سے بچنے میں اپنی جان کی بازی لگا دوں. اور لکڑی تولنے والا ترازو نہ بنا کہ اس کے ترازو میں لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی جالے جائیں، کانٹا اپنی جگہ ہلتا بھی نہیں ہے. لہذا اس ٹال والے کے پاس گیا میں نے، 8 فٹ لمبا، کتنا اونچا اونچا وہ ہوتا ہے، 8-8 فٹ اونچا. میں نے اس سے کہا، بھائی ذرا اس کو تول کر تو دکھاؤ، دوستی تھی پڑوسی تھا. انہوں نے مولوی صاحب کیا کرنا، میں نے کہا یار ذرا دکھاؤ تو صحیح، ذرا ایک تجربہ کرنا ہے. اس نے ترازو خالی کیا، بٹا رکھا، اس پر لکڑی اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ڈالنا شروع کیے. یقین میں اور کانٹے کو میں دیکھ رہا ہوں، کانٹا ہلا تک نہیں. جب اس پر ایک وزن آیا تب کانٹے نے ذرا سی جنبش کی. آہ کیا پیاری دعا ہے میرے مرشد کی. فرماتے کہ اللہ میرا دل ایسا نہ ہو کہ گناہ پہ گناہ کروں اور ہمارے دل پر کوئی اثر بھی نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگے. روزانہ اپنے گالوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کھرچ کر، یہ وہ بال صرف بال نہیں ہیں بلکہ ان بالوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف نسبت ہے، اسی لیے داڑھی کے بال کہلاتے ہیں، یہ معمولی بال نہیں ہے. اس لیے ان بالوں کو کاٹ کر گٹر میں یا کچرے میں نہیں پھینکا جاتا بلکہ اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے. ہم داڑھی منڈا ہیں لیکن ہمارے دل پر ذرہ برابر اثر نہ ہو، ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم کس نافرمانی اور گناہ میں مبتلا ہیں. ہم عورتوں کو دیکھیں، فلمیں دیکھیں، لڑکوں کو دیکھیں، دل میں اپنے گندے خیالات پکائے، گھر میں شرعی پردہ نہ ہو لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اثر نہ ہو. اس لیے میرے پیارے مرشد، میرے شیخ یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو سونا تولنے کا ترازو بنا دیجئے والا دل، لکڑی تولنے والا نہ ہو کہ گناہ کرتے رہے کرتے رہے اثر ہی نہ ہو. جیسے آج اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، ایسے دل کا حال ہے گناہ کر کے احساس سے گناہ نہیں ہو. یہ ہے لکڑی تولنے والے ترازو کی عادت کی علامت کہ گناہ کر کے احساس سے گناہ نہ ہو، گناہ کر کے احساس سے ندامت نہ ہو. اور اگر بر بنا بشریت اپنی کمزوری غفلتوں کی وجہ سے گناہ کیا تو پھر اس پر توبہ ندامت ہو کہ ہائے میں نے اپنے مالک اور پالنے والے کو کیوں ناراض کیا، اور پھر وہ درد بھرے دل سے فوراً توبہ کر لے. جیسے کپڑے کے اوپر ذرہ برابر سفید کپڑا، اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون دیکھیے، کلام نبوت کی شان دیکھیے، فرماتے ہیں کہ سفید کپڑے پر ایک ذرہ برابر گویا دھپا لگ جائے گا تو انسان کو احساس ہوتا ہے، ایک دھپا بھی لگ جائے فوراً اس کو دھونے کی فکر کرتا ہے. تو یا اللہ میرے دل کو گناہوں کی آلودگی سے ایسا صاف فرما دیجئے کہ آپ کی نافرمانی کا ایک اشاریہ بھی میرے دل کو معلوم ہو. کیونکہ جب گناہ کا احساس ہوگا تبھی تو معافی مانگیں گے نا، اور جب احساس گناہ نہ ہوگا تو معافی کس چیز کی مانگیں گے بھائی، پھر تو کہیں گے گناہ کون سا. اب یہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ داڑھی کا کاٹنا گناہ ہے یا ایک مٹھی سے کم کرنا حرام اور گناہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم معافی بھی نہیں مانگتے. کتنی عجیب بات ہے کہ داڑھی نہ رکھنے والا نماز بھی پڑھ رہا ہے فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے، اور داڑھی رکھنے والا بیوی سے بات کر رہا ہے، ماں باپ سے بات کر رہا ہے، اور فرشتہ مسلسل نیکی لکھ رہا ہے، سو بھی رہا ہے نیکی لکھ رہا ہے. کیسے مزے ہیں. خواجہ عزیز حسن مزدور رحمتہ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ فرماتے ہیں، فرماتے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا مزدور تو کیا لایا، فرماتے میں تو داڑھی پکڑ کر یہ شعر پڑھوں گا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اور جس کو سفید بال اللہ دے دے وہ تو اللہ میاں سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میاں آپ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، آپ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے شرمائے گا، تو آپ مجھ سے بڑھاپے پر اس بڑھاپے میں آپ میرا حساب لے رہے، میں کیا آپ کو حساب دوں گا. لہذا میرے پاس سفید بالوں پر کرم فرمائی، یہ سفید بالوں کا پاسپورٹ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، جلدی سے مجھے ویزا ایشو کر کے جنت بھیج دیجئے. اللہ میاں میں اس بڑھاپے میں کہاں آپ کو سوال جواب دوں گا. دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بزرگوں کی سینئر سٹیزن کے لیے نادرہ کی طرف سے بھی فیسلٹی موجود ہے، جو ابو 60 سال سے اوپر ہو جائے ان کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ان کو شناختی کارڈ بنوانا پڑے تو وہ آپ کے گھر پر آ کر بنا کے جائیں گے، یہ ان کا قانون ہے. تو اللہ میاں دنیا میں بڈھے پر اتنی شفقت و مہربانی ہو رہی ہے، تو اللہ میاں کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال والے سے اللہ شرمائے گا، تو اللہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا حساب کتاب میں کہاں جاؤں گا، اس بڑھاپے میں میں کیا سوال جواب دوں گا، کیا اپنے اعمال کو پیش کروں گا؟ لہذا آپ جلدی سے قلم عفو میرے گناہوں پر پھیر دیجئے اور مجھے جلدی سے جنت کے ویزا اور انٹری دے دیجئے. جب سفید بال پر اتنی فضیلت ہے تو اس کو اگر رنگین کر لیا اور سنگین بن گئے. بالوں کو لال رنگ کی مہندی لگانا تو جائز ہے، لیکن بالوں کو کالا کرنا گویا اپنے منہ کو کالا کرنا ہے، دھوکا ہی ہے نا. یعنی پرانی مشینری کو نیا پینٹ کر دے تو نہیں تو نہیں ہو جائے گی. عمارت ہو گئی 100 سال پرانی، اب اس کو نیا پینٹ کرنے سے تو وہ 20 برس کی تو نہیں ہو جائے گی نا، اور فائدہ کچھ نہیں. لیکن مہندی چونکہ لگانا جائز ہے تو اس کو نہیں منع کریں گے. سنت کی نیت سے لگائے ماشاءاللہ، لیکن کہتے ہیں پیور از پیور، پیور از پیور، پیور چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ایک صاحب نے ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میری مسجد میں کہنے لگے، تم کہتے ہو سفید بالوں کو، تمہارے بال تو کالے ہیں. میں نے یار کالا کرتا تو نہیں، اب میری تو میں سفید نہیں ہوتی تو میں کیا کروں، یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے نا. لیکن الحمدللہ اس میں سفیدی شروع ہو گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے آدمی تھے جن کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی سفید بال کیا ہوتے ہیں. لہذا جب سفید بال نکلے تو اللہ تعالیٰ سے، نبی سے سوال فرمایا، عرض کیا کہ ما ہذا یا ربی، اے میرے ربا یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا ہذا وقارو کا، یہ تیری عزت ہے، یہ تیرا وقار ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. آگے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آخری جزء فرمایا، باعد بینی و بین خطایا، کہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا بعد اور دوری فرما دیجئے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا مشرق اور مغرب کے اندر بعد اور دوری ہے. کیا مطلب؟ تعلیق محال بالمحال، نہ مشرق مغرب سے مل سکتا ہے نہ مغرب مشرق سے مل سکتا ہے. لہذا گناہوں کو ہم سے دور، ہم کو گناہوں سے اتنا دور فرما دیجئے نہ ہم گناہ سے مل سکے نہ گناہ ہمیں پکڑ سکے. ایک صاحب کسی معشوقہ سے دل لگایا ہوا تھا، کہا اب اس سے جان کیسے چھڑائیں. میں نے کہا پہلا اسٹیپ تو یہ ہے اپنے موبائل کی سم بدلو. وہ حضرت عاشق اتنے سادہ کہ سم بدل کر فون کیا، دیکھو میں نے نمبر بدل لیا، اب مجھے فون نہ کرنا. اس پر تو یہ شعر پڑھنے کو دل چاہتا ہے، میر کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، کہ دیکھو میں نے سم بدل لی، اب مجھے فون نہ کرنا. ایسے ایک صاحب تعلق ہے، اب آج کل تو موبائلوں پر مس کالیں آتی ہیں، مس کال بھی آتی ہے اور مس کی کال بھی آتی ہے. اور جب مس کی کال آتی ہے تو ہر کوئی اس کو مس کرنا چاہتا ہے. ایسے ایک صاحب ان کو میسج پہ میسج، تو ایک رات میں خود بتانے لگے 150-150 میسج. انہوں نے کسی سے مشورہ کیا، اچھا پھر یہ ہوا کہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ میک ڈونلڈ پہ ملاقات کا وقت ہو گیا. بڑے پوائنٹس بنے نا، میک ڈونلڈ، کے ایف سی وغیرہ وغیرہ، اور سب وے کا برگر بھی ہے نا. تو وہاں پر ملاقات کا ٹائم طے ہو گیا، تو انہوں نے کسی سے مشورہ کیا، یار کیا کروں، میں سفر پر تھا ان کا تعلق، تو انہوں نے جس سے پوچھا تو اس نے کہا، اب مشورہ کیا دیا سنیے، اس نے مشورہ دیا کہ بھائی ضرور جاؤ اور اس کو جا کر بتاؤ میں ایسا آدمی نہیں ہوں، میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں. کہا پھر تم جاؤ گے تو وہ کہے گی آپ اکیلے اکیلے اللہ والا بنیں گے، میں اللہ والی نہ بنوں، آپ مجھے دین نہیں سکھائیں گے. آپ روزانہ جو شیخ سے سنتے ہیں مجھے بھی سنا دیا کرے. آپ اللہ والے بنے میں اللہ والی بنوں. آپ جو ہے داڑھی رکھے شلوار ٹاکل سے اوپر نظر چکے ہیں میں برقع پہنوں گی پھر موٹر سائیکل پہ سیر کرنے چلیں گے. میرے پیارے دوستو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بلاغت دیکھیے. فرمایا باعد باب تفاؤل استعمال فرمایا, باب تفاؤل استعمال فرمایا کہ باعد کے لیے پرچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باعد باب تفاؤل استعمال فرمایا, کیا مطلب کہ میں گناہ سے دور گناہ مجھ سے دور ہو جائے. کیونکہ بعض مرتبہ ہم تو گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں گناہ میں نہیں چھوڑتا. کہ بعض مرتبہ تبلیغ میں چلا لگایا انہوں نے کہا توبہ ساری معشوقاؤں کے نمبر ڈیلیٹ. ان وہ کہے گی لو جی آپ چلے پہ جاتے ہیں میں اللہ والی نہ بنوں آپ مجھے نہیں سکھائیں گے. ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مرشید نے سنا نا دو دوست جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا نہر پہ ایک کمبل بہتا ہوا جا رہا ہے. ایک نے دوسرے سے کہا یار سردی آنے والی ہے اکتوبر کا مہینہ آ گیا بڑا امپورٹڈ قسم کا کمبل لگ رہا ہے مجھے تو تیرنا آتا نہیں تو چھلانگ مار اور لے کر آ جا. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے یار چلے یار دونوں ایک کمبل میں گزارا کریں گے. وہ اصل میں تھا ریچ. تو اس نے کہا بڑا امپورٹڈ والا کمبل لگتا ہے اسے چھلانگ ماری اور تیرتا ہوا کمبل کو گیا کمبل کو پکڑا تو کمبل نے کہا میرا یار آ گیا اسے بھی پکڑ لیا. اب دونوں بہے چلے جا رہے تو اس نے آواز لگائی بھائی سورج ڈوب رہا ہے چھوڑ جلدی سے لے کر آ جا. تو اس نے کہا یار لایا نہیں جا رہا. اس نے کہا کہ لایا نہیں جا رہا تو خدا کے لیے کمبل چھوڑ دے تو آ جا. تب اس نے آواز لگائی بھائی میں کمبل کو چھوڑ رہا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو بعض سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیسی پیاری بلاغت ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت میں ایسا کر دیجئے کہ ہم گناہ سے دور ہو جائیں اور گناہ ہم سے دور ہو جائے ہماری پہنچ سے دور ہو جائے. کہ اگر ہم چاہیں بھی گناہ کرنا تو آپ کی محبت میں ایسے مجبور ہو جائیں کہ گناہ کرنے کی طاقت ہوتے ہوئے استعمال طاقت نہ رہے. جیسے رمضان شریف میں عصر کی نماز کے بعد روزہ کھلنے سے پہلے گناہ کی طاقت ہوتی ہے لیکن کوئی استعمال نہیں کرتا اور پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ. جیسے افطاری کھاتے ہیں مغرب کی نماز غائب کر دیتے ہیں. تو عصر کے بعد بھی طاقت ہے گناہ تھی کہ نہیں تھی لیکن کرتا نہیں ہے. کوئی بھی کہا یار چلو نہیں نہیں بھائی روزہ ہے ہمارا لیکن مغرب کے بعد چلو یار تاریخ روڈ کی سیر کرنے چلیں یا صدر چلیں. تو طاقت گناہ یہی اللہ والوں کی کمال ہے کہ اللہ والے نامرد نہیں ہوتے. طاقت گناہ رکھتے ہوئے اس طاقت کو استعمال نہ کرنا یہ کمال مردانگی ہے ان کی. صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایسا گناہ کو ہم سے دور ہم کو گناہوں سے دور فرما دیجئے کہ ایسا جیسا مشرق اور مغرب میں فاصلہ تاکہ نہ ہم گناہ سے مل سکے نہ گناہ ہم سے مل سکے. کیونکہ اگر گناہ قریب ہوا تو نتیجہ یہ ہوگا پھر پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. اس لیے اگر انٹرنیٹ کو باقی رکھا سلسلہ توڑا فلمیں دیکھنا چھوڑ دی انٹرنیٹ باقی رکھا سوچا ذرا ای میل تو چیک کر لوں. ای میل چیک کرتے کرتے فی میل آ گئی. جو فی میل آئی تو سارے میل فی میل ای میل سب تار بالائے تار رکھ کر اب پتہ چلا پکچر اور کلپس اور ڈاؤن لوڈنگ شروع کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جتھے دکھ ہوتی اتھے آنکھ کھلوتی. یہ سنا نا جہاں سے چلی تھے وہیں پر پہنچ گئے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست دی کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں ایسا ریکنڈیشن فرما دیجئے कि जिस तरह से जापान पुरानी गाड़ी को रिकंडीशन करके पहले उसके रिकंडीशन प्लांट था बंद कर दिए लेकिन वो पुरानी गाड़ी को रिकंडीशन करके नया जैसा बना देता है। या अल्लाह उसी तरीके से हमारे गफलत ज़दा दिल को अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत से ऐसा रिकंडीशन और जज फरमा कर अपने अपने ताल्लुक ऐसा था फरमा दीजिए कि हम गुनाह करना भी चाहें तो गुनाह को हमसे दूर भगा दीजिए। है बाइस लिहाजा पता ये चला कि आप सल्लम का जौक यह है कि गुनाहों से हम दूर रहें। अब अगर कोई आदमी गुनाहों के असबाब के करीब रहेगा तो कैसे बचेगा? जैसे गर्ल्स स्कूल के करीब घर बना लिया, बाबा जी तो चलो बच जाएंगे, बचना तो उनका भी मुश्किल है। तस्बीह हाथ में लेकर जो रेसलिंग देखने का इतना शौक रखते हैं कि हल्क होगन की रेसलिंग नहीं छोड़ते और हाथ में तस्बीह भी चल रही होती है, यहां तक कि हज्जिन साहिबा भी नहीं छोड़ती, सारी नामहरम बच्चियों को बेटी बेटी कहते रहेंगे। मान लो बाबा जी बच भी जाएंगे औलाद को कैसे बचाएंगे? इसलिए जिन लोगों ने यूरोप के अंदर जाकर रहे बड़े बड़े मुत्तकी तहज्जुद गुजार, मान लो वो बच भी गए लेकिन ऐसे वाकयात आए कि उनकी औलादें यहां तक कि लड़कियां बगैर शादियों के क्रिश्चियन लड़कों के पास रहती और सोती हैं, क्योंकि इस बात के करीब है ना। इसलिए आप सल्लम ने फरमाया अल मुहाजिरु मन हजर असौ, के मुहाजिर असली वो है जो गुनाहों से हिजरत करे, वो असली मुहाजिर है। अगर वतन छोड़ दिया, अपने खानदान को छोड़ दिया लेकिन अगर हमने गुनाहों को नहीं छोड़ा तो हम मुहाजिर नहीं है। इसलिए आपने फरमाया है जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दें, मेरे मुर्शिद का शेर है जरूरी गुनाहों को भी छोड़ दें, असली हिजरत नहीं सिर्फ तरके वतन। वतन को छोड़ना ही असली हिजरत नहीं है। असली हिजरत क्या है? मन हजर अस्थाऊ, जो गुनाहों को छोड़ दे, ये असली हिजरत है। इसलिए गुनाहों के असबाब से दूरी इख्तियार करना ये हिजरत वतन नहीं बल्कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले हिजरत करना ये भी जरूरी है कि जहां पर अपना और अपनी औलाद का दीन महफूज न रह सकता हो, याद रखिएगा ये हिजरत भी जरूरी है। इसलिए ऐसी जगह घर बनाने की फिक्र कोशिश करें। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल जार सुम्मत दार, पहले पड़ोसी देखो फिर घर बनाओ। अब पड़ोस में ब्यूटी पार्लर, अंदर वहां पार्लर हो रहा है, ये बाहर खड़े हुए पार्लर में लगे हुए आने जाने वालों का पार्लर खुद करने को तैयार है। इसलिए आप सल्लम का जौक है, आह मेरे मुर्शिद फरमाते हैं नबी सल्लम का तो जौक है कि बाईद बहनी हो बहन खता आया, आप फरमा रहे हैं कि गुनाहों को मुझसे दूर फरमा, मैं मुझे गुनाहों से दूर फरमा, और हम गुनाहों के असबाब के करीब रखे कैसे पिए रखी हुई है और बगैर पिए पिए हुए। अल्लाह ताला अपने करम से हमारी जानों को इन दुआओं के मांगने की भी तौफीक अता फरमाए और इस गुनाहों का अल्लाह ताला तमाम नेमती हमारे नेमतें अपने कर्म से हमारी जानों को नसीब भी फरमा दें। ये साहब ने पर्ची भेजी है कि इनके वालिद मोहतरम को एक मुझी मरज लायक हो गया है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला शिफा कामिल अता फरमाए, और भी मरीजों के लिए दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हमारे प्यारों में जो मरीज हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दीजिए, और ए करीम मालिक हमें जो गुनाहों का मरज ये मुझी मरज लगा हुआ है या अल्लाह अपने कर्म से इस मुझी मरज से नजात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह जिस तरह से जिस्मानी अस्पताल होते हैं जहां पर जिस्मानी इलाज होता है अमराज का, या अल्लाह ये जो रूहानी अस्पताल अल्लाह वाले हैं इनके यहाँ रूहानी जो इलाज होता है, या अल्लाह ऐसे अल्लाह वालों के से हमें ताल्लुक नसीब फरमा कि जिनकी सोहबतों से हमारे रूहानी अमराज शिफा से तब्दील हो जाए। या अल्लाह हम सबको सेहत जिस्मानी अता फरमा, सेहत रूहानी अता फरमा, हमारे गुनाहों की आदत को अपनी फरमाबरदारी की आदत से तब्दील फरमा। ए अल्लाह اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہم میں سے جس کو ظلم کی عادت ہے اس کو ظلم سے باز فرما. یا اللہ کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ آ فرما. یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما دیجئے, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو ہماری گھر والے اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. اے اللہ جو اپنی بیٹیوں کو بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما. یا اللہ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما, جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا. یا اللہ اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا, ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بنا اور اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما, ماں باپ کو اپنی اولاد پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جانوں کو اپنی محبت اپنا قرب کا ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہمارے گناہوں کو چھوڑ دینے کا ذریعہ بنا, ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا, اپنی محبت اپنے قرب اور معرفت کا ذریعہ بنا, ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, عبادت میں ذوق و شوق کا ذریعہ بنا, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا اور ہماری مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بنا. سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ اپنے کرم سے شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونق قلوبنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.